الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بهجي محمد وآل محمد. پہلے کہ میں جس کے عرائض پیش کروں، ایک سورہ فاتحہ، تین مرتبہ سورہ اخلاص تلاوت فرمائیے گا. مرحوم اکبر علی جعفر علی مقدم وش پٹی والا، مرحوم غلام عباس مرچنٹ، شہید محمد عبداللہ نورانی، مرحوم حسن علی غلام حسین، مرحومہ فاطمہ بائی زوجہ حسن علی، مرحومہ نجمہ بانو حسن علی، مرحومہ سلمہ حسن علی اور مرحومہ کبرا بھائی زوجہ محمد علی چاکپار، ان تمام کی ارواح کے سال ثواب کے لیے اور اپنے مرحومین کے سال ثواب کے لیے ایک سورہ فاتحہ اور تین مرتبہ سورہ اخلاص تلاوت فرمائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. درود بھیجے محمد و آل محمد. پروردگار عالم نے جو مخلوقات خلق فرمائی ہیں، ان تمام مخلوقات میں انسان اس پوری کائنات کی پیچیدہ ترین اور اہم ترین مخلوق قرار پاتی ہے. پیچیدہ اس اعتبار سے ہے کہ انسان کا ارادہ ہزاروں لاکھوں عوامل سے متاثر ہو رہا ہوتا ہے، اور آج کی دنیا کی جدید تحقیقات ہرگز یہ ثابت نہیں کر پاتی کہ کسی انسان نے کیا ارادہ اختیار کرنا ہے. آج کی دنیا کی تمام تر تحقیقات کے باوجود ہر روز ایک نئی معلومات ہمارے سامنے آتی ہے، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جس کو ہم اب تک مفید سمجھ رہے تھے وہ نقصان دہ ثابت ہوتی ہے، جس کو ہم نقصان دہ سمجھ رہے تھے وہ بعد میں مفید ثابت ہو جاتی ہے. انسان کے اندر جو موجود پیچیدگی ہے، اسی خاطر پروردگار عالم نے انسان کی ہدایت کے لیے مکمل منصوبہ ارسال فرمایا کہ اگر وہ یہ منصوبہ ارسال نہ فرماتا تو انسان کے ذہن کے اندر یہ طاقت نہیں تھی، یہ صلاحیت نہیں تھی کہ وہ اپنی خوبیوں کو، اپنی خامیوں کو، جو اس کے مفادات ہیں اور جو اس کے نقصانات ہیں، ان کو صحیح طور پر سمجھ پاتا. اور اسی خاطر دین اسلام کے اندر تبدیلی کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ جو خالق نے بہترین نظام تھا وہ بھیج دیا ہے، اب اس کے بعد کسی انسان کے اندر، کسی انسان کی ناقص عقل کے اندر یہ گنجائش نہیں ہے کہ وہ خالق کے بھیجے ہوئے کامل نظام کے اندر کوئی تبدیلی لانے کی کوشش کرے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ اگر ہم دنیا کے کسی انتہائی پیش رفتہ، بہت ترقی یافتہ کمپیوٹر کو کسی لوہار کو دے دیں اور اس سے کہیں کہ اس کو صحیح کر کے دکھا دے. لوہار کا کام لوہے کو سادہ گرم کر کے موڑنا توڑنا ہے، اس کا کام کمپیوٹر کی پیچیدگی کو سمجھنا نہیں ہے. بالکل یہی عالم خالق کے دیے ہوئے نظام اور ہماری ذہنی صلاحیت کے درمیان ہے. اگر ہم اسے چھیڑنے کی کوشش کریں گے، اسے تبدیل کرنے کی کوشش کریں گے، تو سوائے خرابی کے کچھ حاصل نہیں ہوگا، ہم کوئی بہتری ایجاد نہیں کر پائیں گے. اور بدقسمتی یہ ہے کہ اس خرابی کو سمجھنے کے لیے بھی ہمیں دسیوں بلکہ بعض اوقات سینکڑوں سال درکار ہوتے ہیں کہ ہم یہ خرابی ڈال دیتے ہیں، پھر سینکڑوں سال کے بعد ہمیں احساس ہوتا ہے کہ جو ہم نے کام کیا تھا وہ غلط کام کیا تھا اور اب اس تمام کو صحیح کرنا ممکن نہیں ہے. لہذا ہم نے کل عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ کچھ لوگوں نے غیبت کے مسئلے پر اعتراض کیا، اور یہ ان کی کم فہمی کی دلیل تھی، ان کے نقص عقل کی دلیل کہ انہوں نے غیبت کے مسئلے کو نہیں سمجھا اور اس کے اوپر اعتراض کرنے کی کوشش کی. اور کل ہم نے آپ کی خدمت میں ثابت کیا کہ غیبت وہ عقلی حل تھا، عقل کے پیش نظر وہ واحد حل تھا جس کے ذریعے سے خالق اس عظیم تبدیلی کے لیے ایک الہی رہبر کو بھیجے. یہ وہ واحد حل ہے کہ 11 امام تشریف لائیں، 12 امام بعد میں تشریف لائیں اور ان کے درمیان رابطہ بھی محفوظ رہے، وہی کا رابطہ بھی انسانوں کے ساتھ نہ ٹوٹے، انسانوں کے پاس کوئی ایسا امام ہو جس کی شناخت حاصل کریں اور اپنے آپ کو جاہلیت کی موت سے بچا لیں. اب اگر غیبت کے اس مسئلے پر توجہ فرمائیں تو چند رویے انسانوں کے اندر دیکھے جا سکتے ہیں. انسان غیبت کے مسئلے کو کس انداز میں دیکھے، چند طریقہ کار موجود ہیں، آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ایک طریقہ بے اعتنائی اور اپنی زندگی میں مگن رہنے کا ہے. وہ طریقہ یہ ہے کہ خالق نے کب ظہور کرنا ہے، کب اپنے ہدف کو پورا کرنا ہے، کب اپنے مقصد کو پورا کرنا ہے، نعوذ باللہ، خدا نہ کرے میں اس پر کوئی توجہ نہ دوں، اپنی زندگی گزارتا رہوں، کبھی کبھی کہنے کی حد میں کہہ دوں کہ میں امام کا معتقد ہوں، یا اگر کوئی دوسرے کسی مکتب فکر سے تعلق رکھتا ہے تو وہ کہے کہ میرے امام پیدا ہوں گے، اور بس اپنی زندگی پہ توجہ دے. یہ ایک رویہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ جب امتحان ہوتا ہے تو ہر وقت یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ امتحان ہو رہا ہے. 61 ہجرہ میں جب واقعہ کربلا پیش آ رہا تھا تو بہت سارے انسان سمجھ رہے تھے کہ یہ جیسے ہر روز پیش آنے والے دن ہوتے ہیں ایسا ہی کوئی دن ہے. ہر ایک آدمی سمجھ نہیں سکا تھا. 61 ہجرہ میں 10 محرم کا سورج جب طلوع ہوا تو ایسا نہیں تھا کہ اذان کے ساتھ یہ کہا گیا ہو کہ یہ امتحان کا دن ہے. کچھ لوگ سمجھ رہے تھے ایسے ہی عادی کوئی دن ہے. جیسے کہ قرآن کریم کے تفاسیر میں روایات میں بیان کیا گیا کہ بنی اسرائیل بعض اوقات انبیاء کو شہید کر دیا کرتے تھے، متعدد انبیاء کو ایک دن میں شہید کرتے تھے، اور دوپہر کو ایسے دکانیں کھول لیتے تھے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے. کچھ لوگوں کا انداز یہ انداز ہوگا کہ وہ غیبت کے مسئلے کو کوئی اہمیت نہیں دیں گے، اپنی زندگی کے اندر مگن رہیں گے، خدا نے جو منصوبہ سوچا ہے سوچتا رہے، جب بھی پورا ہونا ہے ہوتا رہے، ہمیں کیا، آئے گا تو دیکھا جائے گا. یہ ان لوگوں کا رویہ ہے جو پروردگار عالم کے منصوبے کو کوئی اہمیت نہیں دے رہے، جو خالق کی تدبیر کو سمجھنے سے عاجز رہ گئے، جنہوں نے اسلام کی حکمتوں کو نہیں سمجھا، اپنی ذاتی زندگی میں مگن رہے، خواہشات نفسانی کے پیچھے چلتے رہے. ان کو کوئی سروکار نہیں خدا نے کیا سوچا ہے، نبی کیوں آئے ہیں، سلسلہ کیا ہے، ہدایت نے کہاں پہنچنا ہے. ظاہر ہے یہ ناکام لوگوں کا راستہ ہے. ایک غیبت کے مقابلے میں رویہ یہ ہے کہ شخص یہ کہے کہ میں غیبت کو مانتا ہوں، دعاؤں میں ذکر کرتا ہوں ظہور کے لیے، لیکن جب مسجد سے باہر جاتا ہوں پھر میں ہوتا ہوں اور میری دنیا ہوتی ہے. ایک طریقہ کار یہ ہے، اگر صبح کو نماز پڑھتا ہے تو اس میں کہتا ہے اللہم اجل فرجہم، ظہر کو نماز پڑھتا ہے تو اس میں دعا کرتا ہے اللہم کل ولیک، شام کو نماز پڑھتا ہے تو کہتا ہے خدایا ان کے ظہور میں تعجیل فرما، لیکن ان کے درمیان میں ظہور کی کوئی پرواہ نہیں کرتا، ان کے درمیان میں کسی چیز کا معتقد نہیں ہے، ان کے درمیان میں اپنی زندگی گزارتا ہے، اپنی نفسانی خواہشات کو دیکھتا ہے، اپنی آسائشات کو دیکھتا ہے، اپنے جو مرضی سے فیصلے کرنے ہوتے ہیں کرتا رہتا ہے، جب نماز کا وقت آئے گا تب پھر دوبارہ ایک ظہور کے لیے دعا کر لے گا. یہ اس بے اعتنائی سے کم ہے، اس سے کم ہے جو منکر ہے، اس سے تو یقیناً کم ہے جو انکار کر رہا ہے، لیکن عملاً اس میں اور اس بے اعتنا میں کوئی فرق نہیں ہوا. اس نے بھی امام کے لیے کچھ کر کے نہیں دیا، اس نے بھی امام کے لیے کچھ کر کے نہیں دیا. اس نے در حقیقت یہ ذکر کیوں کیا ہے؟ جنت میں جانے کے لیے، امام کی خدمت کرنے کے لیے نہیں کیا ہے. اس لیے ذکر اس لیے کیا ہے کہ اگر میں اللہم کل ولیک پڑھوں گا تو شاید میری زندگی میں سلامتی آئے گی. اس کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے امام پر سلامتی آئے یا نہیں آئے. یہ تو اس لیے پڑھ رہا ہے کہ میری دکان محفوظ رہے، یہ تو اس لیے پڑھ رہا ہے کہ میرا گھر محفوظ رہے. بس یہ بھی وہی دنیا دار ہے، امام کا ذکر بھی کرتا ہے تو اپنی دنیا چمکانے کے لیے کر رہا ہے. یہ کوئی خدمت اہل بیت اثار نہیں ہوئی کہ میں نے جب اپنے آپ کو مشکل میں دیکھا تو ان کا ذکر کر ڈالا تاکہ میری مشکل برطرف ہوئی. مقصد اس سے بڑھ کر ہے، خدا اس سے زیادہ چاہتا ہے. وہ تیسرا رویہ ہے جو خدا چاہتا ہے. وہ کیا ہے؟ اپنی زندگی اس طرح گزارے کہ کہہ سکے کہ مولا آپ تشریف فرما نہیں تھے لیکن میں آپ کے انتظار میں وقت گزارتا رہا. یہ دوسرا بھی انتظار ہے. یہ دوسرا شخص بھی کہہ سکتا ہے کہ میں انتظار کر رہا ہوں, لیکن یہ کون سا انتظار ہے؟ یہ غیر متحرک انتظار ہے. اس میں کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے. اس میں جو ایکٹیویٹی ہے وہ زبان کا ہلنا ہے. اور سید الشہداء ارشاد فرماتے تھے الناس عبید الدنیا والدین لائق علی السنتہم, لوگ دنیا کے غلام ہیں اور دین ان کی زبان پر گھومنے والا ایک لوتھڑا بنا ہوا ہے. کچھ لوگ امام زمانہ کو بھی اسی طریقے سے اپنی دنیا میں رہتے ہوئے ذکر کی حد میں پسند کرتے ہیں. ہم نے کہا یہ غیر متحرک انتظار ہے. کیا یہ وہ انتظار ہے جس کے لیے کہا تھا انتظار الفرج افضل العبادہ؟ نہیں, ہرگز یہ وہ انتظار نہیں ہے. بس کس چیز کو طلب کیا گیا ہے غیبت کے مقابلے میں؟ وہ جو متحرک انتظار ہے, ایسا انتظار کہ جو زندگی میں عمل میں طے کرے کہ مجھے عمل کیا کرنا ہے. یہ متعدد دفعہ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ نماز مسجد کے اندر رہنے والی عبادت نہیں ہے. نماز وہ عبادت ہے جو مسجد کے باہر اپنا اثر دکھائے. انتظار وہ نہیں ہے جو دعا کے ذریعے سے ہو. انتظار وہ ہے جو عمل کے اندر اپنا اثر دکھائے. ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجیے محمد و آل محمد. میں اپنے کسی دوست کو دیکھوں کہ وہ کوئی گھر بنا رہا ہے اور گھر بنانے میں کچھ بنیادیں رکھنے کے بعد رک گیا ہے. میں اس سے جا کر پوچھتا ہوں کہ بھائی کیا معاملہ ہے, گھر کیوں نہیں بناتے؟ کہتا ہے میں انتظار کر رہا ہوں. میں اس سے کہتا ہوں میں تمہارا وفادار دوست ہوں, میں بھی تمہارے ساتھ مل کر انتظار کروں گا. اب اس کا گھر آدھا پڑا ہوا ہے, وہ انتظار کر رہا ہے. میں اس سے کہتا ہوں میں تمہارا وفادار دوست ہوں, میں بھی انتظار کروں گا. ایک مہینے انتظار کر لیا, دو مہینے انتظار کر لیا, کیا اس کا حق نہیں ہے کہ اس مجھ سے پوچھے کہ کیا تو نے پوچھا کہ میں انتظار کس بات کا کر رہا ہوں؟ میں اس چیز کا انتظار کر رہا ہوں جو تیرے پاس موجود ہے. اب اگر مجھے پتا چل جائے کہ انتظار اس چیز کا ہے جو میرے پاس موجود ہے, اب بھی کیا انتظار کا لفظ کہنا کافی ہوگا؟ درود بھیجے گا محمد و آل محمد. محمد اس دوست کا تقاضا یہ ہوگا کہ یہ پوچھے کہ انتظار ہے کس چیز کا. دوسری بات پوچھے کہ انتظار کو ختم کرنے کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں, کیا میرے بس میں کوئی کام ہے جو میں کر سکوں؟ تو ممکن ہے وہ طلب کرے 100 کا اور میرے پاس بس 5 ہو. اگر میں 5 بھی دے دوں تو یہ عملی انتظار کہلائے گا کہ تم 100 کے منتظر تھے, 100 تو میرے پاس نہیں ہے لیکن میں 5 دے سکتا ہوں, یہ 5 حاضر ہیں. یہ شخص کہے گا کہ ہاں اس نے انتظار میں ساتھ دیا. لیکن اگر میں سوال ہی نہ کروں کہ انتظار کس چیز کا ہے, یہ بھی نہ دیکھوں کہ اس انتظار کو ختم کرنے کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں, لفظ سے کہتا رہا ہوں میں تمہارا انتظار مل کر کروں گا, دونوں مل کر انتظار کریں گے, چند مہینے اس کے ساتھ بھی بیٹھا رہا ہوں, یہ بھی کافی نہیں ہوگا. لوگ کہیں گے یہ دھوکے دے رہا ہے. عمل میں دکھائے انتظار کیا ہے. اب اگر کوئی عمل میں انتظار کر کے دکھائے, فعال بنے, متحرک بنے, ظہر سے لے کر مغرب تک زندگی ایسی گزارے کہ لوگ کہیں یہ امام کا منتظر ہے, فجر سے لے کے ظہر تک زندگی ایسی گزارے کہ لوگ اس کی زندگی دیکھ کر کہیں ہاں یہ امام کا منتظر ہے, چاہے کوئی بھی کام کر رہا ہو, زندگی کے کسی بھی شعبے سے وابستہ ہو, لوگ یہ سمجھیں کہ ہاں یہ منتظر ہے, تب ہم کہلائیں گے کہ ہم منتظر ہیں. چند نکات عرض کروں گا کہ عملاً اگر کوئی انتظار کرنا چاہتا ہے تو اسے کن کاموں کو انجام دینا چاہیے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اگر کوئی واقعی چاہتا ہے فعال انتظار انجام دے, ایسا انتظار انجام دے کہ کل قیامت کے دن پروردگار عالم کے سامنے جواب دے سکے کہ خدایا تو نے 60 سال مجھے زندگی کے لیے یہاں بھیجا. میرا زمانہ وہ زمانہ تھا جب امام تشریف فرما نہیں تھے، لیکن میں نے وہ کام انجام دیے کہ جو اگر ہوتے تو انجام دے دیتا. یہ صحیح انتظار ہوگا. اپنے آپ سے میں ایک سوال کروں، وہ یہ کہ مولا تشریف لائیں گے تو کیا کریں گے؟ بس اس کام کے لیے پہلے پہلے قدم اٹھا دوں، یہ میرا صحیح انتظار ہوگا. اب اپنے آپ سے سوال کیجئے کہ جب وہ مولا تشریف لائیں گے تو کیا کام اقدام انجام دیں گے؟ تو دعاؤں کے اندر دیکھ لیجئے، جو دعائیں ہمارے پاس موجود ہیں در حقیقت آئیڈیلز کو بتانے کے لیے ہیں. اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمہ تعز بها الاسلام و اہلہ و تذل بها النفاق و اہلہ. یہ امام علی مقام کا ایک ہدف قرار پایا کہ خدایا ایسی مضبوط اسلامی دولت، ایسی مضبوط اسلامی حکومت کہ جس کے ذریعے سے اسلام کا سر بلند ہو جائے، اسلام کو عزت و سر بلندی ملے، کفر اور نفاق کو ذلت کے دشواری آ جائے. یہ امام علی مقام کا ایک مقصد ہے. اس کے بعد آپ اسی دعائے افتتاح کے اندر پڑھے جانے والی دعاؤں پہ غور فرمائیے. خدایا ان کے ذریعے سے ہمارے اجتماع کو مضبوط کر دے، ان کے ذریعے سے ہمارے دلوں کو مضبوط کر دے، ان کے ذریعے سے ہماری مصیبتوں کو ختم کر دے، ان کے ذریعے سے ہمارے بیماروں کو شفا دے دے. یہ امام علی مقام کے وجود مقدس کے اثرات ہیں کہ جب تشریف لائیں گے تو یہ انجام دیں گے. عملاً مجھے وہ کرنا چاہیے ہے جو اگر وہ تشریف فرما ہوتے تو میں کر کے دکھاتا. کل بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا اور مقرر عرض کروں گا، وہ یہ کہ آپ اس بات کا انتظار نہ کیجئے کہ اچھی نماز خانہ کعبہ کے دروازے کے سامنے بیٹھ کر پڑھوں گا، یہاں پر اچھی نماز پڑھ کے دکھائیے. آپ یہ مت سوچئے پہلے کربلا جاؤں گا پھر وہاں پر جا کر ایک عقیدت بھرا مخلصانہ سلام کروں گا اپنے امام کو. یہاں کھڑے ہو کر سلام کیجئے. جو یہاں کھڑے ہو کر پر عقیدت سلام کر پائے گا وہ کربلا میں جا کر خالص سلام کرے گا. جو یہاں کھڑے ہو کر اپنے مولا اور پروردگار کو یاد کر پائے گا وہ خانہ کعبہ کے برابر میں کھڑے ہو کے یاد کر لے گا. جو یہاں اس کام کو انجام نہیں دے پایا وہ کیا کہہ رہا ہے کہ جب ظہور ہوگا تو میں مدد کروں گا. پہلے غیبت میں تو مدد کرو، پھر ظہور میں مدد کی بات آئے گی. تو غیبت میں اگر میں چاہتا ہوں کہ میں مدد کروں تو میں کیا کروں؟ ہرگز آپ سے یہ نہیں کہوں گا آپ تمام کے تمام اپنے دین کو ترک، اپنی زندگی کو ترک کر کے اس مسئلے کے اوپر کام کرنا شروع کر دیجئے. ظاہر ہے کوئی یہ کام نہیں کر سکتا. خالق نے اگر اس دنیا کے اندر بھیجا ہے تو ہمیں دنیا کی ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہے، لیکن ان ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہوئے چند اقدامات ہیں جو انجام دیے جا سکتے ہیں. آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد. سب سے اہم کام جو اس وقت سمجھ میں آتا ہے، اسلام اور اہل بیت کے ذکر کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچا دینا. اور جب ہم دنیا کی بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے سب سے پہلے تو اپنے اندر زندہ کر دینا. آپ کہیں گے کہ یہ ذکر زندہ ہے، یہاں پر لوگ موجود ہیں جو ذکر زندہ کر رہے ہیں، لیکن تصور کیجئے اہل بیت کا عملی ذکر اس وقت ہوگا جب میں اور آپ اپنی ذات کے اندر اہل بیت کے کردار کی ایک جھلک دکھا پائیں گے. وہ عملی ذکر ہوگا. کوئی انسان کتابیں لکھتا رہے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی سیرت پر، یہ اچھا کام ہے. کوئی مقالات لکھتا رہے، مضامین لکھتا رہے، تقریریں کرتا رہے، سیمینار ہوتے رہے، یہ سب بہت اچھے کام ہیں، لیکن آپ ان کی تعلیمات پر عمل کر کے دکھا دیں یہ سب پر بھاری ہے. اس کی تاثیر تمام سیمینارز، تقریروں، مجلسوں اور تمام کی تمام مضامین سے زیادہ زیادہ اہم ہے. زندگی میں اہل بیت کی تعلیمات کا ذکر کر دیجئے. دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں لوگوں کو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیمات کے نمونے نظر آنا شروع ہو جائیں. اگر وہ سچائی کے پیکر تھے تو ہم سچ بول کر دکھا دیں. اگر وہ وفا کے پیکر تھے، ہمدردی کرتے تھے انسانوں کے ساتھ، میں اور آپ کر کے دکھا دیں. جو ان کی ذات کے معجزے میں اور آپ سنتے ہیں، ان معجزوں کو اپنی زندگی کے اندر عمل میں دکھا دیں، یہ سب سے بڑی خدمت ہے جو ہم خاندان اہل بیت کی خدمت میں کر سکتے ہیں. اس کی تاثیر میں عرض کر رہا ہوں دنیا بھر کے تمام کتابوں سے زیادہ ہو سکتی ہے. فرمائیے اتنی جلد کتابیں ہماری کتاب خانوں کے اندر موجود ہیں، یہ کتابیں کسی کو متاثر نہیں کریں گی، لیکن اگر آپ نے ان کے کہے پر عمل کر کے دکھا دیا، یہ دنیا میں سب سے زیادہ متاثر کرنے والی چیز ہے. تو آپ ہر عزاداری میں عہد کر سکتے ہیں کہ آپ نے اپنی زندگی کے اندر ان کی خدمت کے لیے کیا کام انجام دینا ہے. یہ پہلی خدمت ہے جو انجام دی جا سکتی ہے. دوسرا معاملہ اجتماعات کو محفوظ کرنا. مومنین کی ضرورتوں میں سے ایک ضرورت ہے کہ وہ جمع ہوں. مومنین کی ضرورتوں میں سے ایک ضرورت ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے رابطے کے اندر محفوظ رہیں. تصور فرمائیے امام چہارم نے دعاؤں کے ذریعے جو کام انجام دیا وہ کام کیا کام تھا. امام پنجم امام پانچویں اور چھٹے امام نے اپنی حیات طیبہ میں علم کی نشر و ترویج کرنی تھی. اس علم کی نشر و ترویج کے لیے لوگوں کی ضرورت تھی اور وہ لوگ چوتھے امام کی دعاؤں کے ذریعے سے جمع ہوتے رہے. یہ اہم کاموں میں سے ایک کام کہ مومنین کسی نہ کسی جگہ جمع رہے ہیں, ان کے درمیان تفرقہ نہ ہو, اختلاف نہ ہو. ہم نہیں کہہ رہے بالکل نہیں ہوں گے, یہ فرشتے ہوں گے جو بالکل نہیں ہوگا, کچھ نہ کچھ تو ہوگا, لیکن اپنے امام کے نام پر کسی جگہ جمع رہے ہیں. یہ ہم سمجھتے ہیں غیبت کے زمانے کی ضرورتوں میں سے ایک ضرورت ہے. ایک اور کام لوگوں کی زندگیوں کے اندر آسانی فراہم کرنا ہے, لوگوں کی مشکلات میں ان کے کام آ جانا ہے. تمام خاندان اہل بیت اطہار علیہ السلام کی سیرت کا جائزہ لیجئے. مشترک چیزوں میں سے, ایسی سیرتوں میں سے جو تمام خاندان کی سیرت میں پائی گئی, مثال کے طور پر عبادات. تمام خاندان اہل بیت اطہار علیہ السلام عبادات میں اپنے زمانے کے سر فہرست تھے. اس کے بعد لوگوں کے ساتھ جب معاشرت میں آئیے, لوگوں کے ساتھ رویہ کیا تھا, تو آپ دیکھیں گے تمام خاندان اہل بیت اطہار علیہ السلام کا بھرپور اصرار اس پر تھا لوگوں کے کام آنا سیکھو, لوگوں کے کام آؤ, چاہے تمہارا دوست ہو یا چاہے تمہارا دشمن ہو, لوگوں کے کام آنا سیکھو. لہذا چوتھے امام کی سیرت واضح طور پر ہمارے سامنے موجود ہے کہ جب ان کے خاندان کا دشمن ان کے سامنے آتا ہے کچھ مانگنے کے لیے, گریز نہیں کرتے. اور وہ دشمن ایسا سخت دشمن کہ جب امام علی مقام کے دروازے پر پہنچتا ہے اور گندم حاصل کر لیتا ہے تو خود کہتا ہے کہ شاید آپ نے مجھے نہیں پہچانا. اور امام چہارم فرماتے ہیں, چوتھے امام فرماتے ہیں, میں کیسے اس آدمی کو بھول جاؤں جس نے والد کی پیشانی پہ پتھر مارا تھا, میں کیسے بھول سکتا ہوں. لیکن اس آدمی کو بھی نواز دیا. یہ خاندان اہل بیت کی سیرت ہے. اگر آپ اتنے وسیع نہیں ہو سکتے, کم سے کم اپنے مومن بھائیوں کی مدد کر سکتے ہیں. اس کے لیے ضروری نہیں کہ آپ اپنے پیشے کو ترک کریں اور اپنے کاموں کو ترک کریں. اپنی زندگی میں ڈھونڈیے کہاں مدد کر سکتے ہیں آپ, اصول بنائیے. یہ وہ کام ہے جو خاندان اہل بیت اطہار علیہ السلام نے چاہا ہے کہ انجام پا جائیں. لہذا سید الشہداء اپنی اس منا کے خطبے کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ اپاہج اور معذور معاشرے کے اندر ہیں اور کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. بنی امیہ کے مظالم کو جب بیان کرتے ہیں تو بنی امیہ کے مظالم میں سے ایک ظلم یہ بیان کرتے ہیں کہ معاشرے کے اندر اپاہج اور معذور ہیں, لاوارث ہیں اور کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. یہ روح ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی کہ تم لوگوں کے کام آنا سیکھو. تصور فرمائیے آپ جو اتنا بڑا اجتماع یہاں پر موجود ہیں, اگر ہر ایک آدمی اپنی ذمہ داری لے لے کہ میں ہر مہینے کچھ نہ کچھ کسی مومن کے کام آؤں گا, تو میں سمجھ سکتا ہوں کہ کتنے لوگوں کی زندگیوں میں آسانی آ سکتی ہے. آپ کی ذمہ داری ہے, ہماری ذمہ داری ہے. اب ذرا تصور کیجئے اگر وہ مولا تشریف لائیں گے اور ان کے سامنے کوئی مشکل, کسی مومن کسی مصیبت کے اندر تڑپ رہا ہوگا, تو کیا اپنے ماننے والوں سے نہیں کہیں گے کہ اس کی مدد کو پہنچو؟ آج جب وہ تشریف نہیں رکھتے, آپ یہ سوچ کر اندام دیجئے کہ مولا آپ تشریف فرما نہیں ہیں, لیکن آپ کی غیر موجودگی میں وہ کام کر رہا ہوں جو میں جانتا ہوں آپ ہوتے تو کرتے. ان کی نیابت میں کام انجام دے دیجئے. یہ وہ اعمال ہیں جو میرے اور آپ کے دل کو ان کی محبت سے جوڑ دیں گے. اور غیبت کے کاموں میں سے, عملی کاموں میں سے ایک کام یہ ہے کہ خاندان اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ساتھ قلبی رابطہ محفوظ رکھنا. خاندان اہل بیت کے ساتھ دل کا رابطہ مضبوط رکھنا. اور خدا نے متعال نے ہم پر احسان کیا کہ ہمیں عزاداری جیسی نعمت دی ہے. آج ہم سے کوئی پوچھے پچھلے سال آپ کو یہی وقت یاد ہوگا, پچھلے سال تمام منصوبے اس بات کے اوپر چل رہے تھے کہ شہروں کے اندر جلوسوں کو روک دیا جائے گا چونکہ نقص امن کا خطرہ ہے. اور پچھلے سال مجھے اچھی طرح یاد ہے, میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا, کسی ایک شہر کے اندر اگر ایک جلوس رکا, پھر تمام شہروں کے اندر تمام جلوس رک جائیں گے. ہم اس کام کو کبھی انجام نہ ہونے دیں. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ جو اب تک 1400 سال میں ہوا ہے کہ جہاں کہیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کا ماننے والا کہیں پہنچا ہے اس نے خاندان اہل بیت کی آواز کو اونچا کیا ہے. یہ ہماری ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے. یہ ہمارے لیے زندگی اور موت کا معاملہ ہے. کہ دنیا کے جس گوشے میں پہنچیں گے خاندان اہل بیت اطہار علیہ السلام کی آواز کو اونچا رکھیں گے, جہاں کہیں پہنچیں گے ان کے علم اور ان کے نشان کو پہنچا دیں گے. اگر ہم یہ نہ کر سکیں تو پھر سوائے مادہ پرستی کے ہماری زندگی میں کیا بچتا ہے؟ یہ ہماری زندگی کے مقاصد میں سے ایک مقصد قرار پاتا ہے. اس خداوند متعال نے ہمیں یہ نعمت بخشی ہے ان اربوں انسانوں میں سے جنہوں نے خاندان کا نام نہیں سنا, کہ ہم ان خاندان کے نام کے لیے علم بردار بن جائیں. اور ہمارے اجداد نے اس ذمہ داری کو بھرپور طریقے سے ادا کیا. ہم جانتے ہیں ہمارے رفقا نے قربانیاں دی ہیں, ہم جانتے ہیں ہمارے پچھلے خاندان والوں نے قربانیاں دی ہیں, اور ہر دور میں یہ قربانی مانگتی رہے گی, کیونکہ اس کی اساس اور بنیاد وہ قربانی ہے جس کے سامنے کوئی قربانی قرار نہیں پا سکتی. خاندان اہل بیت اطہار علیہ السلام نے اگر تبلیغ صرف لفظ سے کی ہوتی تو خاندان کا نام اتنا آگے نہیں جا سکتا تھا. اگر خاندان اہل بیت اطہار علیہ السلام نے دوسروں کو دعوت دی ہوتی کہ تم اسلام کے لیے قربان ہو جاؤ تو آج ان کے نام دلوں کے اندر موجود نہ ہوتے. لیکن ان کی فضیلت یہ تھی کہ پہلے دن سے جب اسلام کا نام دنیا کے اندر لیا جانے لگا انہوں نے اپنی جان کی قربانیاں اس کے اوپر ڈال دی. لہذا اگر کوئی بی بی کے پاک و پاکیزہ گھرانے کو ایک نظر دے گے کہ وہ مقدس گھرانہ جس کے اندر امیر المومنین ہیں, بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں, امام حسن مصطفیٰ, امام حسین, بی بی زینب و ام کلثوم, آپ کوئی بتائے ان میں سے کون کون ہے جس نے اسلام کے لیے جان قربان کی ہو؟ اس گھرانے کا کوئی فرد ہے جس نے اسلام کے لیے جان قربان نہ کی؟ قربانیوں پہ قربانیاں دیتے رہے. یہ خاندان محور بن گیا, مرکز بن گیا ان قربانیوں کا. یہاں تک کہ بعد 61 ہجرا پہ پہنچ گئی, ان کی آہ و بکا ان کی زسکیاں زندانوں کے اندر محصور کر دی گئیں, ان کے سروں کو نیزوں پر لگا کے شہروں کے اندر بھرایا گیا, گلیوں اور بازاروں میں ان کے اوپر پتھروں اور آگ کی بارش کی گئی. لیکن با خدا دنیا دیکھ لے کہ جو زسکیاں زینب نے زندان میں لی تھی آج ان کی آواز یہاں پہنچ گئی ہے. جو زنجیریں سید سجاد کے قدموں میں کھڑکھڑا رہی تھی آج ان کی للکار یہاں پر ہے. دنیا روک نہیں سکی ان کے پیغام کو, ان کا پیغام پہنچ گیا. اور اے خاندان اہل بیت, ہم حاضر ہیں اپنی جان دینے کے لیے کہ اگر اس پیغام کو پہنچانے کے لیے جان دینی پڑی تو بار بار جان دیں گے. سید الشہداء کے مصائب ذکر کرنے والے جانتے ہیں کہ دنیا بھر کے اندر خاندان کا نام کس طرح سے پہنچا. اب اگر کوئی مصیبت کو دیکھنا چاہتا ہے تو ہم کہیں گے اور زندان شام کو دیکھ لو, اس کے اندر دفن ہونے والی اس معصوم بچی کے جنازے کو دیکھو. وہ وقت آیا کہ یزید لعین نے سید سجاد کو بلایا, اے سید سجاد تمہاری رہائی کا وقت آیا ہے, تین خواہشات ذکر کرو. امام عالی مقام نے فرمایا, اے یزید پہلی خواہش یہ ہے میرے بابا کا سر مجھے دے دے, تو نے میرے بابا کے ساتھ بڑا ظلم کیا ہے, ان کے سر کو قطع کیا ایک شہر سے دوسرے شہر, لٹی ہوئی بہن آ گئی ہے. اے حسین صبر کی رداد, صبر کی رداد بتاؤ. اے حسین تازیانے قبر کے اوپر, اب بازوؤں میں بندی ہوئی رسان. اے زینب سگیرہ کو لگتے ہوئے تباچے. اے حسین روداد سفر بہت زیادہ ہے, کیا کیا بتاؤ؟ بس حسین ایک شرمندگی ہے. اے حسین سینوں پر سونے والی تیری امانت زندہ میں رہ گئی. اے بھیا وہ امانت نہ لا سکی, بچی اکیلی رہ گئی. بس گریا و ماتم ہوا اور مدینے کا رخ ہوا. آج چہلم کا دن ہے, دل بھر کر رو لیجئے, پرزا دے دیجئے, بی بی آپ کو جتا دے. میری اور آپ کی زندگی خاندان اہل بیت کے قاب آ جائے اور کیا سعادت چاہیے ہے. اے بی بی یہ عشقوں کے تحفے حاضر ہیں, قبول کر لیجئے, ہماری زندگی اپنے ہدف میں استعمال کر دیجئے. بس قافلہ مدینہ پہنچا, بہت مختصر مدینہ پہنچا, ایک ملاقات بی بی زینب اور ام البنین کے ساتھ. اے ام البنین تیرا بیٹا کہاں آ گیا؟ وہ شادے کٹوا گیا, وہ نہر پہ سو گیا. اے ام البنین تیرے بیٹے کہاں آ گئے؟ لیکن اے ام البنین حسین واپس آ سکے. بس یہ ہوا, بی بی زینب کا قافلہ مدینے آ گیا. سید سجاد نے ایک مجلس پڑھی ہے, اگر کوئی مجھ سے پوچھتا ہے مجلس کہاں سے شروع ہوئی, میں کہوں گا جاؤ سید سجاد کے پاس جا کر دیکھو, مجلس سید سجاد نے شروع کی ہے, مولا نے شروع کی ہے. مدینے کے نزدیک پہنچے تھے, مدینے کے نزدیک پہنچ کر بشیر کو کہا, اے بشیر تیرا باپ شیر کہتا تھا, کیا تو بھی شیر کہتا ہے؟ کہتا ہے میرے مولا میں بھی شیر کہتا ہوں. فرمایا اے بشیر ذرا مدینے جا, لوگوں کو بتا ہمارا قافلہ آ گیا ہے. بشیر کہتا ہے میں مدینے گیا, میں نے آواز دی یا اہل یثرب لا مقام لکم بہا, اے مدینے والو اب مدینہ رہنے کی جگہ نہیں ہے. حسین کا جسم کربلا میں ہے, سر نیزوں کے اوپر تھا. اے مدینے والو سید سجاد کا قافلہ آ گیا. کہتا ہے پورا مدینہ رو رہا تھا, ہر کوئی باہر تھا, سب لوگ سید سجاد کی طرف لپک گئے. بس وہ موقع آیا, صحرا کے اندر سید سجاد سر سے پاؤں تک سیاہ میں ملبوس ایک کرسی پر تشریف فرما ہوئے. راوی کہتا ہے ہاتھ میں رومال تھا, بار بار اشکوں کو صاف کرتے تھے. خدا کی حمد و ثنا بجا لائے, نبی اکرم کے درود بھیجا اور اس کے بعد کہا ہے لوگوں ہم نے سخت امتحان دے دیا ہے, میرے بابا کو میرے بھائیوں کو پیاسا کربلا میں مار ڈالا گیا, ہمارے خاندان کو بے احترامی کی کوشش کی گئی, لیکن ہم نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا ہے, اللہ کی راہ میں سربلندی لی ہے. بس ایک آخری روایت, یہ قافلہ مدینے کے اندر آیا, مختلف لوگوں نے زیارتیں کرنا شروع کی. سید سجاد اپنے چچا کی قبر پر آئے, نانا کے روضے پر پہنچے. بہت مختصر کروں گا, بی بی زینب سلام اللہ علیہا نانا کی چوکٹ پر آئے, روایتوں کے مطابق قبر رسول اللہ ہل گئی. اے زینب میرا حسین کہاں ہے؟ وہ جس کو میں قدموں پر بٹھاتا تھا, وہ جس کے لیے سجدے بڑھا دیتا تھا, میرا حسین کہاں ہے؟ بس آخری جملہ, بی بی زینب اب تحمل کرو, اپنی ماں کی قبر پر آئی, ایک کرتا نکالا, اے ماں کربلا کا تحفہ ہے. واہ حسین, واہ مظلوم تھے حسین. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. اے میرے مولا, اے میرے آقا, ظہور فرمائے اس خون حسین کا بدلہ لے, خون علی اصغر کا بدلہ لے. پروردگار آپ حق محبت و آل محبت اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما. اے پاک پروردگار ان کی نورانی حلسہ ہمارے قلوب کو منور فرما. اے پاک پروردگار دنیا اور آخرت میں اہل بیت کی ہمراہی نصیب فرما. اے پاک پروردگار نسلن بعد نسلن ہماری تمام نسلوں کو محبین اہل بیت اطہار میں سے قرار فرما. اے پاک پروردگار نسلن بعد نسلن قیامت تک ہماری تمام اولادوں کو ذکر حسین جاری رکھنے والوں میں سے قرار فرما. اے پاک پروردگار ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آباد و انصار میں شامل فرما۔